بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله ما بحث تطایر کتب کتابت اعمال این رو تا همینجا بس میکنیم، چون 15 آیه در این مبحث داریم که هر کدام از این آیات باید جداگانه مورد مداقه قرار بگیره و بحث بشه، و چون وقت زیادی میطلبد و مجلس شاید خسته بشه، ما اون 15 آیه رو انشاءالله در یک جای دیگری سلام علیکم با امید خدا و به تفضل او و به فضل او انشاءالله شاید در یک جای به شکلی بحث بکنیم بر همین بحث ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عالم آخرت میں انسانوں کے ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال کا آنا اور نامہ اعمال کی تحریر کی تحریر نامہ اعمال کی حقیقت کیا ہے، یہ جس حد تک ہم نے گزشتہ ہفتے میں اور اس سے گزشتہ ہفتے میں بحث کی ہے اسی پر ہم اتفاق کریں گے. اگرچہ کہ تطایر کتب یعنی نامہ اعمال کا ہاتھ میں آنا اور تحریر نامہ اعمال کے حوالے سے قرآن مجید میں 15 آیتیں ہیں کہ ان آیتوں میں سے ہر آیت الگ الگ سے مورد دقت قرار پانی چاہیے، لیکن اگر ہم ہر آیت پر دقت کے ساتھ بحث کریں تو ٹائم بھی بہت لگ جائے گا، آپ حضرات تھک بھی جائیں گے، لہذا ان آیات پر الگ سے بحث کرنے سے صرف نظر کرتے ہیں. انشاءاللہ بفضل خدا اگر پروردگار عالم کا تفضل شامل حال رہے تو پھر کسی وقت میں آپ کی خدمت میں ان 15 آیات کو کسی نہ کسی شکل میں پیش کیا جائے گا.
مسئلہ ای رو که باید خدمت دوستان عرض کنیم این مسئله است که آیا ما به همین دادن نامه اعمال کارمون تمام می شود یا نه؟ در اون عالم غیر از خود نامه اعمال سوالاتی از ما می شود، مواقفی رو داریم که به ریز مسائل رسیدگی می شود.
دوسرا مسئله جو آج جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا ہماری دنیا کی کارکردگی وہاں پر واضح ہونے کے لیے یہی نامہ اعمال کا ہاتھ میں آنا ہی کافی ہے، یا اس کے علاوہ ہمارے باریک مسائل سے ایک ایک چیز سے سوال بھی کیا جائے گا؟
آیا همین که قیامت برپا شد تطایر کتب شد کار تمام می شود، یا مسئله دیگری یه قدری باید ریزتر بحث بشه، دقیقتر بحث بشه؟
قیامت برپا ہو گئی، انسان کے سامنے اس کا نامہ عمل آ گیا، پتا چلا کہ کون انسان کیا ہے، تو بس اسی پر ختم ہو گیا معاملہ، یا یہ کہ کئی مواقف ہیں کہ ان مواقف مختلفہ میں مختلف انسان کی زندگی کے حصوں کے بارے میں سوالات ہوں گے؟
اون اونی که به دست ما میدن پرونده است.
انسان کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ تو اس کی فائل ہے.
دو فائل ہم داشتی، ایک فائل شخصی، ایک فائلی که همه من الافضل الی الاخر در اونجا ثبته.
ذکر کر دیا کہ ایک پرسنل فائل ہے، ایک فائل جمع الجمعی ہے، اول سے آخر تک من حیث المجموع معاشرتی فائل.
و بعد هم این رو بحث کردیم که ما سه تا نامه، سه تا فایل داریم. یادتون باشه چون دوستان جدید آمدن میخواد اینا رو باز تکرار کنم یادمون باشه
که بعض دوست گذشته جلسون جو شریک نہیں تھے وہ محروم ہو جائیں گے، لہذا ان کے لیے صرف فہرستوار بیان کرتے ہیں. تین فائلیں تھیں، ایک فائل شخصی، ایک فائل معاشرتی، ایک فائل جمعی. تین فائلوں کا ذکر آپ نے کیا تھا.
فائل مخصوص به خود، فائل مخصوص به جامعه و جامعه اسلامی و فائلی در رابطه با کل عالم و کل جهان ارتباطات. بله،
یہ تین فائلیں در حقیقت ہماری ذمہ داریوں کے حساب سے، ایک ذمہ داری میری اپنے آپ کو تحفظ بخشنے کے لحاظ سے، ایک ذمہ داری معاشرے کو سدھارنے کے حوالے سے، ایک ذمہ داری انسانی لحاظ سے از اول تا آخر. تو ہر لحاظ سے ایک فائل مرتب ہوتی ہے.
این مواقفی که ما امروز بخواییم بحث کنیم که ازش سوال میشه، این مواقف مربوط به خیلی از این مسائل.
اچھا، یہ تو فائلوں کا تذکرہ تھا. آج جس بات کی طرف آپ کو حوالے کے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان فائلوں کے علاوہ مختلف چیک پوسٹس ہیں کہ وہاں پر روکا جائے گا اور ہماری زندگی کے مختلف حوالوں سے ہم سے سوالات ہوں گے.
خب، اما برای ورود در این مبحث یہ مقدمہ بدست.
لیکن آج کی اس بحث کو، یعنی چیک پوسٹ میں روک کر سوالات کرنے کے حوالے سے جو بحث ہے، اس بحث کو پیش کرنے سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو ضروری ہے.
این مقدمہ حیثیت انتباهی داره.
یہ جو تمہیدی گفتگو ہم کریں گے یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آگاہ اور منتبہ رہیں، چوکر نہ رہیں.
بدون این مقدمات ما بعضاً شاید سرنخ بحث رو گم کنیم.
اگر یه تمهیدی گفتگو حق میں نہ آئی تو اصل گفتگو جس موضوع پر ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، وہ شاید حق میں نہ آجائے.
مقدمه این که انسان حیوان نیاز به پاک داره.
اچھا، مقدمه یہ ہے کہ جو بھی عالم طبیعت میں حیات رکھنے والے موجودات ہیں، حیات حیوانی، چاہے وہ انسان ہو یا انسان حیوان، سب محتاج ہیں خواب کے، نیند کے محتاج ہیں.
بعد از آن کہ خوابید، استراحت کرد، چه حیوان چه انسان، با خیال راحت، با تمدد اعصاب، با نشاط از خواب بیدار.
حیوان بھی انسان بھی دن کی کارکردگی کے بعد تھکاوٹ اسے عارض ہوتی ہے، اور جب یہ سو جاتے ہیں اور سو کے اٹھتے ہیں تو گویا ریچارج ہوتے ہیں، وہ اعصاب جو تھک گئے تھے ان کو سکون میسر ہوتا ہے. پھر جب اٹھتے ہیں تو توانائی کے ساتھ اٹھتے ہیں.
به طور متعارف و طبیعی از خواب طبیعی بیدار شدن کی مشکل ندارد.
خب، ہر انسان یا ہر حیوان جس کے نیند پوری ہو جائے تو اٹھ جاتا ہے، تو یہ اٹھنا کوئی نئی بات نہیں ہے.
از خواب بلند میشه و یک خمیازوی هم میکشه دستش هم میزور کنه با جانا سلفات.
اور کبھی کبھی نیند سے اٹھ کے جمعی بھی لے لیتا ہے انسان، به حیوان بھی، دونوں. और हाथ पांव में फैला के अपने वजूद का इजहार करता कि अब मैं दोबारा उठा हूं। और अब जब ये सो के उठता है तो निशात उसे आती है और उसका हाल ठीक रहता है।
हम ये ख्वाब दीगर हम दारें बीदार शदन खासी दारें कि बे वास्ते ये सदाय महीबी ख्वाब दीदन वहशतनाक या ख्वाब में परे।
ख्वाब से बेदारी की जो ये पहली किस्म थी ये तो तभी ये किस्म थी, नींद पूरी हो गई उठे और पुरनशात भी है। खाब से उठने की एक दूसरी किस्म भी है, और दूसरी किस्म यह है कि आप सो रहे हैं, कोई गैर मामूली वाकया रोनुमा हुआ, कोई महीब आवाज आपने सुनी, हैबतनाक आवाज, और उस आवाज की वजह से आप चौंक के खड़े हो गए, या कोई डरावना ख्वाब देखा, उस ख्वाब की वजह से आप नींद से उड़ गए, उठ गए।
बीदार शुदन गैरत है भी।
ये बेदारी ये तबीयी बेदारी नहीं है। अगर ये बाहर का आमिल और सबब ना आता, कोई आवाज ना होती, ख्वाब ना होता तो आप सो रहे हो।
बीदार शुदन गैर तबीयी रंजावर।
ये जो गैर तबीयी तरीके से इंसान बेदार हो जाता है, इस बेदारी के बाद इंसान को ना सिर्फ ये कि नशात हासिल नहीं होता है बल्कि रंजावर है,
तो हमें बहुत
तकलीफ में मुब्तला होता है,
तो हमें बहुत शराब है, तो हमें बहुत हयाजान है।
इस बेदारी के साथ इस्तराब है, इस बेदारी के साथ हैजानात हैं, इंसान हैजान ज़दा होता है,
ज़रबान क़ल्ब मेरे बला।
इस बेदारी में दिल की धड़कन तेज होती है।
ये गाज़ी तामल में करने से सरबान भी
थोड़ी देर सर को झटक कर इधर उधर देखता है, फिर जब हालात उसके काबू में नजर आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसका हाल बहाल हो जाता है।
فرموده ی نبی که اکرام و انگیخت شدن روز قیامت بیدار شدن از خواب بیدار شدن از خواب یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا چی شد ما رو تکون دادی از خواب بیدار کردی؟
اچھا حضرت نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حدیث ہم تک پہنچائی ہے اس کے مطابق انسان کا محشر میں اٹھنا خواب سے بیدار ہونے کی طرح سے ہے۔ قرآن کی آیت نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، سورہ یاسین میں آیا ہے یا بیننا من بعثنا من مرقدنا، آئے ہمیں کیا ہوا ہے، کس نے ہمیں ہمارے مرقد سے اٹھایا جگایا۔
یہ بولدہ تھی پہ ہمیں گفتے بیدار
ایک طاقت ہے کہ جس نے سب کو جگایا ہے۔
اما طبق آیات و روایت این بیداری بیداری از نوع دوم۔
خواب سے بیدار ہونا آپ کو بتا دیا دو طرح کا ہے، پہلا طبیعی طریقہ، دوسرا غیر طبیعی۔ روایات سے اور آیات سے ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں یہ آتا ہے کہ یہ محشر میں انسان کا خواب سے بیدار ہونا جو پیغمبر نے فرمایا یہ دوسری قسم کا ہے،
بیدار شدن غیر طبیعی است۔ چجور؟ نفخه رو میگی؟ نه. صیحه رو میگی؟ نه. اونم هست و هست و هست و یه آیه خاص رو میخوام بگم.
اچھا یه جو دوسری قسم کی بیداری آپ نے قرآن کی کس آیت سے استفادہ کیا؟ کیا وہ آیت کی سورہ اسرافیل نفخہ کی صورت میں نہ آ جائے گی اس کی وجہ سے ہے؟ نہیں، یہ بیداری اس کی وجہ سے نہیں، اگرچہ وہ بے سیحہ کی وجہ سے، چیخ کی وجہ سے ہے، اگرچہ وہ چیخ بھی ہے لیکن اس کی وجہ سے بھی نہیں۔
القارعہ من القارعہ مجمع البیان معناتا،
سورہ مبارکہ القارعہ کی ابتدائی ترین آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد القارعہ تو مل قارعہ، قارعہ کا ترجمہ اور معنی مجمع البیان نے پیش کیا ہے.
مجمع میکے قارعہ اسم من اسماء القیامہ. چرا بهش قارعه گفته میشه به قیامت؟ چرا؟
مرحوم طبرسی نے فرمایا ہے کہ قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے.
چرا؟
لیکن قیامت کا نام قارعہ کیوں پڑ گیا؟ کیوں قیامت کو قارعہ کہا جاتا ہے؟
لأنها تقرع القلوب بالفزع.
اس لیے کہ دلوں کو فضا اور خوف اور وحشت کے ساتھ کھٹکھٹائے گا. قارعہ کے معنی کھٹکھٹانے کے ہیں.
بالفضا، حالا این چه قدرتی است که همه خلایق من الاولین و الاخرین با این القارعه به پا میخیزند.
اب یہ ہر آدمی تصور کرے یہ کیسی قدرت ہے کہ از اول تخلیق انسان تا اختتام افراد بشر جتنے بھی افراد آئے ہیں ان سب کو ایک ساتھ یہ کیسا مہیب کھٹکھٹاہٹ ان کے دل کے اوپر ہوگی کہ سب ایک دم سے بیدار ہو جائیں گے.
بعد انتہار آیه توان و قدرت این قارعه رو بیان میکنه. یوم یکون الناس کالفراش المفضوض. میگم یعنی چه؟ دیدید در شب چراغ پرنور، پروانه های زیاد، گیج و حیران به هم میخورند، تعادل ندارند، توازن ندارند، کنترل ندارند، هی تو آتش میفتند، هی تو آتش میفتند. یوم یکون الناس کالفراش المفضوض. فراش مفضوض همین پروانه هستند که گیجند و منگند و متحیرند و در حرکت سریعند و با هم تصادف میکنند و اکسیدن میکنند و تو آتش میفتند.
اسی سوره مبارکه القارعه که آخر میں ان لوگوں کے انسانوں کا قیامت میں اٹھنا اس کی کیفیت کو بیان کیا کہ کس طرح سے اٹھیں گے، ان کا حال کیا ہوگا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. وہ دن ایسا ہوگا کہ جیسے تہاجم میں اور ہجوم میں اٹھنے والے وہ پرندے تو نہیں، یعنی پروانے ہیں کہ جو کسی آپ کو دیکھ کر وحشت زدہ ہو کے ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں.
اما این رو بدونید، هر چی من براتون توضیح بدم تصورش برام مشکله، برام منم مشکله، برای اون دیگران هم مشکله. امیر المؤمنینه که میبینه حقیقت را.
کنه که کوئی دانشور، کوئی عالم جتنے کے خوبصورت طریقے سے اس آیت کو پیش کر کے اس کے مفہوم کو سمجھانا چاہے، ہمارے لیے اس کی حقیقت کو سمجھنا اور اس مفہوم کو سمجھنا مشکل ہے.
روزی ہے،
میرے لیے بھی مشکل ہے،
مسلموں
کے لیے بھی مشکل ہے. البتہ یہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لیے یا ان جیسی شخصیات کے لیے آسان ہے کہ جو حقیقت شناس ہیں کہ وہاں کیا ہوگا.
محمد تصورش ہم نمیتونیم بکنیم.
چرا؟ ہم تو حقیقت تک پہنچنا کجا،
چرا؟
صحیح تصور بھی نہیں کر سکتے.
چرا؟ قرآن فرما یوم یدعو الداع الی شیء نکر. تو کچھ کنیم اونی که میزند قرع میکند، سیحه میزند، قلوب را قرع بالفزع میکنه، اون داره مردم رو به یک
والی میاد که اون ناشناخته ناشناخته نمیتونیم تصور کنیم الا شیء نکر
که یہ اس لیے ہمارے لیے ناقابل تصور ہے کہ ہم تو اس عالم سے آشنا نہیں ہیں, یہاں بھی نہ آشنا ہے اور وہاں جب دلوں کو کھٹکھٹا کے بیدار کیا جائے گا اور یہ بیدار ہوں گے نئے عالم میں وارد ہوں گے تو وہ نیا عالم اور وہاں کا حال ان تمام انسانوں کے لیے ناشناختہ ہے. یوم نکر, نکر کہتے ہیں ناشناختہ,
امر ناشنا, امر وحشت زای نامانوس,
ایک وحشت آفرین نامانوس امر کی طرف انہیں اٹھایا جائے گا.
انقدر مدهش است, انقدر وحشتناک است که خوش عن ابصار, چشما ذلیلانه به پایین میفتند.
وہ حال اتنا وحشتناک ہوگا اور ایسی دہشت لوگوں کے اوپر طاری ہو جائے گی کہ خوف کے مارے آنکھیں اٹھا کے دیکھ نہیں سکیں گے, ان کی آنکھیں جھک جائیں گی نیچے کی طرف.
خوف نہ مقدمہ سا ہم آمادے بشید کہ بریم دوسرا سوالا.
اچھا ہماری بات ذہن میں رکھیے گا کہ
بیابولو
اسٹاف پہ انسانوں کو روک کے ان کی زندگی کے بارے میں سوال کرنے کے بارے میں بحث ہے, اس کو سمجھانے کے لیے یہ تمہید بیان ہو رہی
ہے. ویقول الکافر هذا یوم عسیر, امدت ہمیں گے
قرآن کی تعبیر کے مطابق اس دن کافر کہے گا کتنا ہی سخت دن ہے. کافر یہ کہے گا
آقا علی ابن حسین سلام الله علیه برا خالد فرمود اشد دو ساعت لبن آدم ثلاث ساعت.
حضرت امام چهارم علیه افضل السلام روایت میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کے لیے جو سخت ترین اوقات ہیں ان میں سے تین اوقات بہت سخت ہیں.
ان روایت رو در بحث اقتدار براتون خوندم.
یہ روایت پہلے میں نے آپ کہہ رہے ہیں پہلے میں نے پڑھی ہے بحث اقتدار میں, جان گندنی کی ایک بحث ہو چکی ہے وہاں پر میں بیان کر چکا.
خلاص اشد دو ساعت لبن آدم ثلاث ساعت,
تین اوقات اولاد آدم کے لیے بہت سخت ہیں.
ایک ساعت التي يعاين فيها ملك الموت,
ان سخت اوقات میں سے ایک وقت یہ ہے کہ جب انسان دیکھے گا کہ خدا کی طرف سے موکل فرشتہ کی جسے ملک الموت کہا جاتا ہے اسے دیکھے گا کہ اب وہ آیا ہے مجھے لے جانے کے لیے.
والساعت التي يقوم فيها من قبر حمير,
دوسرا سخت مرحلہ یا سخت وقت وہ ہے کہ جب انسان قبر سے اٹھایا جائے گا جس کی ابھی گفتگو ہو رہی تھی.
وہ آدم بھی این مرحلے کار دے بھی این بحث کار دے. والساعت التي يقف فيها بين يدي الله عز وجل فإما إلى الجنة فإما إلى النار,
اور تیسرا سخت موقف وہ ہے کہ حضرت احدیت کے روبرو بندے کو کھڑا کر دیا جائے گا اور یہاں فیصلہ ہونے والا ہے کہ یہ جنت جائے گا یا جہنم. یہ مشکل ترین وقت ہے.
یا قوم فیہا من قبر قرآن میشه تطایر کتب هم میشه اما عده وحشت دارم استراب دارم به مجرد برخواستن از قبر تطایر کتب دادن نامه اعمال وحشت
دیا. یہ اوقات وحشت ہے, قبر سے اٹھنا وحشت ہے, نامہ اعمال کا ہاتھ میں آنا وحشت ہے, اور حساب کتاب دینا وحشت ہے.
ادھیان وحشت نہ دو,
لیکن کچھ انسان ایسے ہیں انہیں کوئی وحشت نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے.
انشاءاللہ ماں سنو بچے
خدا کرے کہ انشاءاللہ ہم سب مومنین ان میں سے ہوں گے.
کفار ستمگران ظالمان در وحشت و اضطراب ہیں.
کفار مشرکین منافقین ستمگر لوگ ظالم لوگ
چرا
یہ وحشت زدہ ہوں گے اس دن
به واسه اعمالی که من انجام دادم.
اچھا یہ وحشت بھی ایسا نہیں کہ خود ٹھیک ٹھاک صاف ستھرے تھے کوئی سانپ اچانک آ گیا اس نے بے حساب کاٹ دیا نہ ایسا نہیں ہے اپنے کیے سے وحشت ہے
حالا
جو خود کیا ہے اسی سے وحشت ہے جو باہر کی کوئی وحشت نہ کیا
عوامل عوامل وحشت کافران مشرکان ظالمان ستمگران متعدیان رو بید
یہ جو کفار مشرکین منافقین ظالم لوگ سرکش لوگ یہ وحشت زدہ ہو جاتے ہیں تو اسباب وحشت کیا ہے
عوامل رو الان عرض
محرکات وحشت کیا ہے وہ کون سی چیزیں انہوں نے انجام دی ہیں کہ جن کی وجہ سے آج یہ وحشت زدہ ہوئے ہیں
یک پرونده سیاه زندگی و کیفری که از اون اعمال می کنید
وحشت کا ایک سبب تو یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی ان کے سامنے آ گئی اسی فائل کے اندر یہ فائل کے بارے میں بحث پہلے ہو چکی ہے جو حضرات موجود تھے انہیں معلوم ہے وہ کوئی تحریر میں تو ہے نہیں بلکہ جو ان کی زندگی ہے وہی سامنے ہے وہ اپنی زندگی کے سیاہ کرتوت کو جب دیکھیں گے کہ میری زندگی اس طرح سے گزری ہے تو اسی کو دیکھ کے ہی وحشت زدہ ہوں گے میں نے کتنوں کا گلا گھونٹا ہے کتنوں سے چھینا ہے کتنوں کی آبرو ریزی کی ہے یہ چیزیں سامنے آئیں گی جب سامنے آئیں گی تو وحشت زدہ ہو جائے گا آئی میں نے کیا کیا
ان آیات کو ببینید ان آیات کو ببینید وَتَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ رسول ما تو این ظالمین رو میبینید بیمناک بیمناک اراضناک اراضناک
اے ہمارے رسول یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ کہ آپ ان ظالمین کو قیامت میں دیکھیں گے کہ یہ کتنے بیمناک اور وحشت زدہ ہوں گے
مستقب وحشتناک از چی؟ از خدا از نبی رسول خدا نه پناه میبرن مما کسر خودشون اکتساب کردن
یہ قیامت میں ظالمین وحشت زدہ ہوں گے اور خوف میں مبتلا ہوں گے لیکن یہ خوف کوئی بھیڑیا کوئی چیر پھاڑنے والی چیز باہر کی نہیں ہے یا خداوند متعال سے خوف زدہ نہیں ہوں گے یا نبی مکرم اسلام جو کہ نبی رحمت ہیں مظہر رحمت خدا ہیں اس سے وحشت زدہ نہیں ہوں گے یہ وحشت زدگی مما کا ثبوت جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے اسی کو دیکھیں گے اور ڈریں گے ہم نے کیا کیا
وَهُوَ وَاقَعٌ بِهِمْ باشون ہے جزا سنید
اور وہ عالم ایسا ہے کہ وہاں یہاں دنیا میں مثلا کوئی برائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم اس سے جدا ہونے کی کوشش کرتے ہیں اب اس کے بعد وہاں وہ امن اس کے ساتھ ہے اور وہ امن سے چھٹکارا پانے کی کوئی سبیل کوئی راستہ نہیں ہے وہ ساتھ ہے ہمیشہ جتنے ڈریں گے اتنا ساتھ ہے
بس یکی از عوامل وحشت اضطراب تشویق خش عن ابصارهم همین زندگی ننگین این جهان
است اضطراب اور وحشت کے اسباب میں سے ایک سبب اس دنیا میں اس نے جو شرماور زندگی گزاری ہے وہ زندگی ہے شرماور زندگی یہ موجب وحشت ہے قیامت میں
عامل دوم ادعی هستن در این عالم زندگیشون یه زندگی خاصیه از قدرت، مکنت، ثروت، سازمان، وابستگی استفاده میکنن برای سلطه
انسانوں میں سے بعض انسان اس دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کے پاس اقتدار پارٹی طاقتور پارٹی کرسی، امکانات، ثروت، پارٹی اور کیا کہتے ہیں آرگنائزیشن جو ان کے ساتھ دینے والے ہیں، یہ سب انہیں حاصل ہے، اور حاصل ہونے کی وجہ سے ان کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں کے اوپر بالا دست رکھا ہے.
برای نہیں، برای اینکه به امیالشون برسن، به خواستهاشون برسن.
اچھا، یہ چیزیں جو انہیں فراہم ہو گئی ہیں تو ان کے ذریعے سے کسی گرے ہوئے حق کو اٹھایا نہیں ہے، کسی باطل کو گرایا نہیں ہے، بلکہ ان اسباب اور امکانات کے ذریعے سے انہوں نے اپنے تمایلات نفس کو تکمیل کیا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کیا ہے.
از رحیمیت استفاده میکنه.
اگر انہیں رحیمیت حاصل ہو گئی تو رحیمیت سے بھی فائدہ اٹھا ہے. رشتہ داریاں اچھی رشتہ داریاں ہیں، رحیم میں نے رشتہ داریاں، تو وہ اچھی رشتہ داری ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھایا ہے اپنے لیے.
از بستگی های قومی استفاده میکنه.
قومی تعلقات، مثلا ایک قوم پیچھے آپ کے پیچھے ہے تو اس سے بھی فائدہ اٹھایا ہے.
از دوستی ها و رفاقت ها استفاده میکنه.
اور دوست احباب آپ کے اچھے ہیں تو ان سے بھی فائدہ اٹھایا ہے.
از ثروت استفاده میکنه.
ثروت سے فائدہ اٹھایا ہے، کرسی سے فائدہ اٹھایا ہے.
اینا احضاری است برای در این دنیا قرار رسیدن به اهداف.
یہ وہ امکانات تھے جو دنیا میں اس کو حاصل ہوئے، ثروت کی شکل میں، قدرت کی شکل میں، رشتہ داری کی شکل میں، پارٹی کی شکل میں، مختلف قسم کے یہ امکانات انسان کو حاصل ہوئے، لیکن ان امکانات سے اس نے کیا حاصل کیا؟ اپنی خواہشات کی تکمیل.
پرونده تو دادگاه داره با یه تلفن حل دیتی، یہ وہ خیالت راحت بجھے.
اگر فرض کر لیں آپ کے خلاف کوئی کیس بن جائے اور وہ کورٹ تک پہنچ جائے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی اتنی پارٹی مضبوط ہے، آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے، آپ کے تعلقات اتنے ہیں اور آپ کا ہاتھ اتنے لمبے ہیں، ایک فون کریں گے تو وہ معاملہ حل ہو جائے گا.
بھائی یہ کادو، یہ تلفن دیگری میرے آرزا کو پیے پول میگیرے وہ مولان سر میں گزری میزنے بیچاک.
اور ایک تلفن سے، ایک ہدیہ اور گفٹ سے آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا. اگر مجرم ہیں تو آبرو مندانہ نکل جائیں گے.
بانک آپ کے بسراغش میاد، به رفیقش میاد، آئی وزیر یه تلفن بزن، تمام کن کرونه یه تلفن بزن.
اگر بینک کے نادہندہ ہیں تو اپنے جاننے والے سے کہتا ہے یار فلاں بینک کو دیکھ، ایک فون کر لیں کہ وہ ذرا میرے پیچھے نہ لگ جائے.
بعضی ہم معتاد میشن بینک،
بلکہ وہ کیا ہوگا، نہ صرف یہ کہ آپ کے پیچھے نہیں ہوگا بلکہ وہ سارے قرضے بھی معاف آزاد ہو جاؤ.
بعضی بینک سے معتاد میشن.
بعض لوگ زندگی میں اتنے سارے امکانات میسر ہونے کی وجہ سے ان کی عادت ہی ایسی ہو جاتی ہے، وہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے کہ یعنی یہ چیزیں ہمیں میسر ہونی چاہیے.
خب سوال، آیا این اسبابی که من بهش عادت کردم در قیامت به کار میاد؟
سبحان اللہ، واہ واہ واہ. یہ جتنے اسباب مجھے میسر ہوئے اس دنیا میں، چاہے وہ اقتدار کی شکل میں ہو، دولت کی شکل میں ہو، پارٹی کی شکل میں ہو، رشتہ داری کی شکل میں ہو، دوست احباب کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی مجھے امکانات فراہم ہوئے ہیں، یہ کیسے ہی ختم ہو گئے یا ان کا یہ قیامت میں میرے پیچھے آئیں گے؟
ان جو ہمیں
عذاب سامنے ہیں، کچھ کر سکے گا؟ طاقت طاعت بہم الاسباب، اب کوئی سبب ایسا نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنا دفاع اور بچاؤ کر سکے.
و اما من اوتیه کتاب به شماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه. ای کار این نامه رو به دست ما نداده بودن، ای کاش حساب کتابی در کار نبود. بابا حالا که حساب کتاب منم که پارتی ندارم چیکار کنم؟
نامه عمل جن کے بایاں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش کہ یہ فائل میرے ہاتھ میں نہ دی جاتی، کاش کہ کوئی حساب کتاب نہ ہوتا. ہر مجرم انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی حساب کتاب نہ ہو، ہر مجرم انسان کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ کوئی حساب کتاب نہ ہو،
یہ
چاہے گا کہ کاش کہ کوئی حساب کتاب نہ ہوتا.
یا لیتھا کانت الخالیه، ای کان، همون یه مرتبه ای که منو میراندن به همه چیز من خاتمه میداد، اصلا من نبودم و نبودم و نبودم. یا لیتا کانت الخالیه.
بود خوب صورت قضیه قطر جمعه، بود خوب صورت کہتا کہ کاش جس وقت ملک الموت نے آ کر مجھے مار دیا تھا وہ مارنا میری نابودی ہو جاتی. اب وہ مارنا نابودی تو نہیں ہو گئی، وہاں سے منتقل کیا ادھر، ادھر سے منتقل کیا ادھر، وہاں پر بھی نامۂ اعمال کبھی ہاتھ میں دے رہے ہیں اور کبھی مواقف میں کھڑا کر رہے ہیں، کبھی خدا کے حضور میں جانا ہے، قدم قدم پہ اس کے وہ برے اعمال اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ رہا ہوگا اور کڑ رہا ہوگا، کہے گا کاش کہ میں نابود ہو جاتا.
خب چون عادت کرده بوده به استفاده از قدرت و شوکت و ارتباطات، بعد اینکه اون نگاه میکنه ما اغنا عن مالیه، چیم سربته چی شد، حلک عنی سلطانیه، بس اون شوکت من، سلطنت من، اقتدار من، ارتباط من، هلک عنی، چی شد؟ نابود، تمام.
دنیا میں جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو مال کے ذریعے سے حل کرتا تھا، اگر اس سے نہ ہو اقتدار کے ذریعے سے، اقتدار بھی تو ہاتھ میں تھا. کہتا ہے کہ آج میں کیا کروں کہ آج میرے پاس کوئی مال نہیں ہے.
اور ما اغنی عنی مالیه، اون ثروته دیگه نمیتونه به فریاد من برسه، منو بی نیاز کنه.
وہ ثروت جو میں نے اکٹھی کر لی تھی وہ مجھے بے نیاز نہیں کر سکتی ہے، یعنی آج جس مصیبت میں پڑا ہوں یہاں سے نکال نہیں سکتی وہ ثروت. اور وہ سلطنت جس کے ذریعے سے میں اپنے کاموں کو حل کرتا تھا وہ اب ہلاک ہو چکی ہے، اب کچھ سلطنت نہیں ہے.
اما انہیں باعث عامل دوم اضطراب این است که از ارتباطاتی که اینجا ازش استفاده میکردم بهش معتاد شده بودم، همه کارم هم از میکه اونجا تقلط هست به همون است و بلدا دارد میزنه که
اچھا. دوسری چیز جو انسان کو اضطراب میں مبتلا کر دے گی وہ یہ ہے کہ دنیا میں جب تھا تو اپنے مسائل اور اپنے مشکلات چاہے کورٹ کے ہوں کہیں کے ہوں وہ حل کرتا تھا ثروت کے ذریعے سے، اقتدار کے ذریعے سے، دوستوں کے ذریعے سے، پارٹی کے ذریعے سے، لیکن یہاں تمام اسباب ختم ہو چکے ہیں. ایک دوسرا اضطراب یہ ہے.
اما در آینده خواهیم گفت که خوبان چگونه اندا، خواهیم گفت
قریب ہم ان قریب ہم بیان کریں گے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو ایمان خالص رکھتے ہیں اور عمل صالح ان کے ساتھ جو اسباب ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، ان کا بیان آئے گا.
بس اسباب رو تر بشنا داشته باش، بحث خواهیم کرد،
اس کے بارے میں بحث کریں گے.
چون حالا تو ببینیم چه خبر ہے اونجا، فقط اینقدر بهتون میگم اما من اوتیه کتابه به یمینه فیقول ها مقرو کتابیه. بابا جمع بشید خلایق، بیایید ببینید، نمایش میده.
اما جس کا نام ہے عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ فرد خوشحالی سے زور زور سے کہے گا کہ لوگوں آؤ دیکھو میرے کارنامے کو. جیسے کوئی بچہ فرسٹ آتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے سب دیکھیں، اسی طرح سے کہے گا آؤ دیکھو میری کتاب میں کیا لکھا ہوا
ہے، نگاہ کنید چه بساطی ہے،
کہ آؤ دیکھو کیا کچھ ہے.
اینو در یک دقیقه دیگه چون زود میگذاریم ہم بحث خواهم کرد این رو، این
یہ جو اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کے ہاتھ میں جو نامے اعمال دیے جائیں گے اس کے بارے میں بحث بعد میں آنے والی ہے، وہاں پر تفصیل گفتگو کریں گے، فی الحال اتنا ہی.
خب عامل سوم که باعث اضطراب و نگرانی است اینه مشرکین به دلیل اینکه میبینن در اون عالم حاکم مطلق خدا در اونجا توانی نیست، در اونجا وحنی نیست، در اونجا شفیعی نیست، خواهیم گفتا خواهیم گفت برای کفار را برای کفار
میبینن که به خبری نیست، نمیتونن از واسط ها استفاده کنن.
اچھا، تیسری چیز کی جس کی وجہ سے انسان وہاں پر مضطرب رہے گا، تیسری چیز یہ ہے کہ اس عالم میں صرف حضرت احدیت کی حکومت ہے، وہاں کوئی لین دین نہیں ہے، لین دین کے ذریعے سے معاملات کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے، وہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ہے. مطلب یہ ذہن میں رکھیے، مشرکین کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی سفارش ان کی نہیں کر سکتا ہے. تو جب دیکھیں گے کہ حکومت خدا کی ہے، اس خدا کی بھی جس کے مقابلے میں انہوں نے کئی خداؤں کو کھڑا کیا تھا اور وہ ان کے خدا کسی کام کے نہیں ہیں.
الان خدای حکومت ها در این عالم شورای امنیت ہے، اسرائیل هم جنایتی بکنه هیچ خبری نیست.
یہاں اس عالم میں حکومتوں کا خدا اقوام متحدہ کے ادارے ہیں، سلامتی کونسل کے ادارے ہیں. جی ہاں، سلامتی کونسل کے ادارے ہیں کہ اسرائیل جتنی بھی جنایتیں کرے وہاں جاتے ہیں سدھر جاتے ہیں سارے معاملات، اور حکومتیں بھی خاموش رہتی ہیں.
خب خانہ ہے، یہ حکومت در قیامت نہیں ہے. اس سلامتی کونسل کجا ہے؟
یہ کہ جس نے آج جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور سلامتی کونسل کے خدا کے پاس جا کر اپنے جرائم کو صاف کرا دیتا ہے، وہ جو قیامت میں خدا وحدہ لا شریک کے روبرو کھڑا ہوگا،
در قیامت نمیشه دیگه دست زمین جمع شد و توطئه کرد.
اچھا، تو وہاں پر کوئی سلامتی کونسل نہیں ہے جو انہیں بچائے، اور وہاں پر کوئی اب نام لے لو نہ لے لو عرب لیگ نہیں ہے کہ جو ان کی حمایت کرے، کوئی جمع ہو کر کسی مظلوم قوم کے خلاف مثلا پلاننگ کرے کہ ان کو کس طرح سے خاموش کرا دیا جائے، ان کے آواز حق کو کس طرح دبا دیا جائے، پانے کیا جا سکتا.
مشکل این است کہ ماہ فقط قیامت رو فردی میبینیم، با فردی نیست.
اچھا، ایک مصیبت یہ ہے کہ ہم قیامت کو فردی شکل میں دیکھتے ہیں، میں ہوں میرے عمل و قیامت، نہ اجتماعی بھی ہے قومی شکل میں بھی ہے.
نه، ما اینو بحث خواهیم کرد، یوم ملت و کل آسم به امام هم یعنی چه؟
انشاءاللہ اس آیت کے ذیل میں ہم بحث کریں گے کہ یوم ندعو کل اناس، کل اناس کل فرد نہیں ہے، انسانوں کے ہر گروہ کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ لائے جائے، ہر جمعیت امام کے ساتھ.
یادشون باشه آقایونی که به دنبال آمریکا هستن، روز قیامت باید زیر چتر آمریکا زندگی کنن.
جو لوگ امریکی حمایت کے سہارے جی رہے ہیں، انہیں یہ یقین کر لینا چاہیے قیامت کے دن امریکہ کے سائبان کے نیچے آئیں گے، ان کا امام وہ ہے عملاً.
خلاصش میبینن این ارتباط ها قطع شده، توطئه قطع شده، استفاده از میدیا هم نمیشه کرد، حرکت های سایبری هم تمام شده.
جب وہ دیکھیں گے کہ کوئی سلامتی کونسل نہیں ہے، کوئی بی بی سی، سی این این اور میڈیا جو ان کی حمایت کرے اور افکار عمومی کو ان کے لیے بنائیں، ایسا کوئی میڈیا بھی نہیں ہے، کوئی انٹرنیٹ اس کی سہولت ہے کہ مثلا پوری دنیا کے اذہان کو اسرائیل کے حق میں بنانے کا کام انجام دیتی ہیں، وہ نہیں ہے.
وقت نیست خانہ خواب باز اضطرابشو زیاد میشه دیگه،
تو ان کا اضطراب میں اضافہ ہونا قطعی
این عامل سوم.
جب دیکھیں گے کہ ہم دنیا میں جب تھے تو سلامتی کونسل کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے اپنے جرائم کو چھپاتے بھی تھے اور مظلوموں کو ظالم بھی بناتے تھے، الٹا جو مظلوم ہے وہ ظالم، یہ بھی ہم کرتے تھے. اب یہاں نہیں ہو سکتا،
اونجا نہیں چنے چاہتے
وہاں ابن سعد کی حمایت کرنے کے لیے کوئی یزید نہیں ہے جو کہ مظلوم کو مجرم بنا کے پیش کرے.
ابن زیاد نمتنے نئی رنگ بدلے بیاد حاکم کوفه بشه دیگه،
وہاں کوئی عبیداللہ حاکم کوفه نہیں بن سکے گا، ایسے کوئی مجرم قوت اس کے پیچھے نہیں.
احجب ہمیں یہ کھانا تمام شد
سب، یہ یعنی دنیا میں جو خدا نے چھوٹ دی تھی
اس کے نتیجے میں ہر مجرم تب آئے انسان کسی اور مجرم کے ذریعے سے اقتدار پاتا تھا اور اپنے امیال کی تکمیل کرتا تھا وہ وہاں پر ممکن نہیں
حالا ان آیات رو ببینید ان آیات رو ببینید آقا قرآن تو قائیه والذین کسب و سیئات باز کسب و نصرات جزا و سیئات به مثلها یادتون باشه هفته قبل گفتیم چه خبر این را 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 را
که جن لوگوں نے برائیوں کو اکتساب کیا ہے اکتساب یعنی اپنے ہاتھوں سے حاصل کرنا کمانا برائیوں کو کمایا ہے ان کو قیامت کے دن ان کی جزا اتنی ہی ہوگی جتنا کہ اس نے برائی کو کمایا ہے
بشر نہیں ملے
اس سے زیادہ سزا نہیں ملے گی جتنی اس کی برائی تھی اسی حساب سے اس کو سزا
بشر ما اگر یک کسی یک سلی پر اون بدن ہوگا ست تو سلی پر
اچھا ہمارا کبھی کبھی ہم لوگ سرکشی کی طبیعت ہمارے اندر ہوتی ہے کوئی ایک تھپڑ مارے تو ہم دس نہیں سو تھپڑ ماریں گے اگر ہم کر سکیں
آئے گا بہت زیادہ دشت نہ بولے ہو حالا ترحقهم ذلح یعنی چی؟ یعنی که مجازاتی که به جون میدیم توهای با ذلت خاری
ان کو جو سزا ملے گی مجرمین کو جو جن لوگوں نے اکتساب سیئات کیا ہے برائیوں کو کمایا ہے وہ ان کو جو سزا ملے گی وہ ذلت آور سزا ہوگی
ما لهم
ذلت آور سزا اس پر عنایت رکھیں کبھی کبھی سزا جسمانی طور پر سخت ہوتی ہے ذلت آور نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی جسمانی طور پر کچھ بھی ہو لیکن انسان کو ذلیل اور رسوا اور خار کر دیتی ہے یہ والی سزا
ما لهم جرو کچھ ما لهم من الله من عاصم اینجا اینا پناهگاه ندارن
دنیا میں خدا کے مقابلے میں کئی ایسی چیزیں وہ رکھتے تھے کہ جن کے ذریعے سے اپنے جرائم کو وہ چھپاتے تھے اور انہوں نے جن پر ظلم کیا ہے ان کو الٹا ظالم بناتے تھے آج کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو خدا کے مقابلے میں انہیں بچا سکے
پس عوامل وحشت، اضطراب، هیجان، نگرانی سه تا چیز شد
پس ابھی تک وحشت پیدا کرنے والی چیزیں اضطراب ایجاد کرنے والے عوامل ابھی تک ہم نے تین ذکر کیے
خب آقا این جزایی که میدن کتکی که میدنن برکولی که میکنن برای همه یکسان هم اینو توضیح بدیم
قرآن کی آیت نے تو اتنا بتا دیا جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں ان کو ان کے برائی کے حساب سے جزا ملے گی جتنی برائی ہے اتنی سزا اتنا بتا دیا اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے
نہ ہر کسی مناسب با سیئے جزا ملے
ہر آدمی اپنی اس برائی کی مناسبت سے اسے سزا ملے گی
اونم در محضر قاضی قضاوت میکنه اونجا قانون هست مگر هر کسی حق داره هر کار رو خواست بکنه نه نظام داره عالم همین عالم همون عالم منتها قاضی های این عالم خریده میشن قاضی اون عالم خریده نمیگه قاضی این عالم احاطه نداره قاضی اون عالم بر همه چیز احاطه داره
خب وہاں پر جج ہوگا جج فیصلہ کرے گا اس فیصلے کے حساب سے جس نے جو کیا ہے اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی بغیر حساب کتاب کے سزا نہیں ہے اس عالم میں بھی نہیں یہاں پر بھی نظام ہے اس عالم میں بھی نظام ہے فرق یہ ہے کہ یہاں کا جو جج ہے وہ خریدا جا سکتا ہے اسے ڈرایا جا سکتا ہے اور یہاں کا جج مجرم کو کبھی کبھی نہیں جانتا ہے اور اگر جانتا بھی ہے تو اس جرم کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ مجرم کا جرم کتنا ہے اندازہ نہیں لگا سکتا وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہیں نہ وہاں کے جج کو خریدا جا سکتا ہے نہ وہاں کے جج کو ڈرایا جا سکتا ہے نہ وہاں کا جج بے خبر ہے اسے خبر ہے کہ کون مجرم ہے اور کتنا مجرم ہے
حالا این پرونده ما داره فصوله.
ہمارے اس نامے عمل میں مختلف فصلیں ہیں، فصل اول، فصل دوم، فصل سوم.
چون اعمال داریم، اخلاق داریم، نیاز داریم، عقاید داریم، هر کدوم اینا در یه فصله.
اچھا، انسان کی شخصیت جو دنیا میں ہے، یہ انسان کی شخصیت بھی کئی فصلوں میں ہے. فصل اول اس کے اعمال، فصل دوم اس کے اخلاق، فصل سوم اس کی نیتیں، فصل چہارم اس کے اعتقادات
و فصول دیگر
اور دیگر اس کے تمایلات، اس کی خواہشات، یہ سب چیزیں
ہیں. حالا
تو ان جیسے اس کی شخصیت دنیا میں مختلف فصلوں پر مشتمل
ہے،
قیامت میں اسی حساب سے
من و شما در مواقف متعدد نگهداری متوقف.
اسی لیے وہاں پر کئی چیک پوسٹ ہیں کہ جہاں پر روکا جائے گا.
بعد کربلا رکھتی،
آپ میں سے بہت سارے کربلا گئے ہوں گے.
بین کربلا، نجف، نجف، بغداد، بغداد، سامرا، سامرا، هی میری روی ای
چیک
پوسٹ. بله،
کربلا اور نجف کے درمیان، نجف اور دیگر شہروں کے درمیان، سامرہ اور دیگر شہروں کے درمیان، دیگر شہروں اور سامرہ کے درمیان مسلسل چیک پوسٹ ہیں.
بلی، این چیک پوسٹ ہم مالی ایک چیز ہے، بلی اونجا ہر کدوم ایک مالی ایک مسئلہ.
اچھا، یہاں کے چیک پوسٹ سب اس لیے ہیں کہ کوئی مثلا کوئی دہشت گردانہ کاروائی کے سامان تو نہیں رکھتا اپنے ساتھ، یا ناامنی کے اسباب کو تو اپنے ساتھ نہیں رکھتا ہے، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. لیکن وہاں یہاں سب چیک پوسٹ پہ ایک چیز دیکھی جائے، وہاں پر نہیں، ہر چیک پوسٹ پہ ایک الگ چیز دیکھی جائے.
ابتداء محاسبے با این آیه شروع میشه، وقفوهم انهم مسئولون. این ابتداء محاسبه است.
چیک پوسٹوں کا اعلان اس طرح ہوگا کہ ان کو چیک پوسٹوں پہ روکو، کہ ان سے پوچھ گچھ ہونی ہے. انہم مسئولون، ان سے پوچھ گچھ ہونی ہے.
این اعلان ہے، اعلان کلی برای سوال کردن.
یہ ایک اعلان کلی ہے،
داری وارد بحث میشیم.
یہ ایک اعلان کلی ہے کہ ان کو چیک پوسٹوں پہ روکو، کہ وہاں پر ان سے پوچھ گچھ ہونی ہے.
خب، حالا کہ وہاں ان وارد این مراحل میشیم، چی این مراحل؟ پرده برداری باید کرد، ببینیم چه خبره، چند تا موقف داریم.
یه تو عمومی اعلان تھا، لیکن اس عمومی اعلان کے بعد کتنے چیک پوسٹ ہیں؟ ہر چیک پوسٹ پہ کیا پوچھا جائے گا؟
این روایت،
یہ مراحل ابھی بعد میں ہیں.
این روایت رو ببینید، روایت حضرت صادق سلام الله علیه. فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا علیها.
حضرت ہمارے چھٹے امام سے یہ روایت میں آیا ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا علیها. ہمارے ہاں اردو میں لفظ احتساب استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ احتساب کرنے کا لفظ بہت زیادہ ہے اخبارات میں. عربی میں احتساب نہیں، محاسبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. حاسبوا انفسکم، یعنی اپنا احتساب خود کرو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب ہو جائے.
چرا؟ چرا؟ فإن للقيام 50 موقفا. خوب گوش کنید، داری وارد میشه.
اس آیت نے تو کلی طور پہ بتا دیا تھا کہ ان کو روکو، کہ ان سے پوچھا جائے گا. اس روایت میں ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ اپنا احتساب خود کر کے تیار رہو قبل اس کے کہ تم سے احتساب لیا جائے. یہ خیال نہ کرو کہ تمہارا احتساب نہیں ہوگا، بلکہ 50 چیک پوسٹ ہیں کہ جہاں پر تمہارا ہر چیک پوسٹ میں الگ چیز کے بارے میں احتساب ہوگا.
انقدر بهتون بگم، یکی از مواقف که بحث خواهیم کرد موقفی است که ما رو میستونن از حیوانات دور و برمون هم سوال میکنن.
یا الله، उन मवाकिफ में से एक मौकिफ ऐसा है, एक चेक पोस्ट ऐसा है कि वहां पर हमें खड़ा कर दिया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा, न सिर्फ हमारे आमाल, न सिर्फ हमारे दूसरे इंसानों के साथ जो रवैया रहा है वो, बल्कि हम जिन हैवानात के साथ महसूर रहे हैं, कोई घर में बिल्ली रखी है या नहीं रखी है, कोई बकरियां हैं, भेड़ हैं, जो जिन जानवरों के साथ महसूर रहे हैं उन जानवरों के बारे में भी पूछा जाए। तुम्हारा रवैया उसके साथ कैसा था?
از بلایی که در اختیارمونه سوال میکنم.
جس جانوار پر میں نے سواری کی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے؟
بقا کر خانم ویما ہاں
بقا
بقا
بلے جس گھر میں میں رہ رہا ہوں اور جو مادی امکانات میرے پاس ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا.
از بهداشت محیط سوال میکنم.
یا اللہ
اینا خواهیم کو
ہاں کہ ہم نے عمومی حفظان صحت کے اصولوں کو کتنا خراب کیا ہے اس سے پوچھا جائے گا. کچرا ڈال دیا ہے
گلی میں. محیط سے اس سوال میں کون
ہے؟ انوائرمنٹ خراب کرنے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے انوائرمنٹ کیوں خراب کیا ہے.
ادھر کوچائی کیسی سوال میں کون ہے؟ ادھر خنائی کیسی سوال میں کون ہے؟
گلیوں کو گندا کیا ہے اس سے پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں سوال ہوگا. گھر کو گندا رکھا ہے نتیجے میں بچے بیمار ہوئے ہیں، اس سے پوچھا جائے گا.
سوال ہے، حساب کتاب ہے. بابا در روایات داریم لا یبولن احدکم فی الماء الجاری فان للماء اهلا.
روایت میں آیا ہے کہ جاری پانی میں تم میں سے کسی کو بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی جاری پانی میں پیشاب نہ کرے، صرف جاری پانی میں خود اہل ہیں، پانی میں بھی بسنے والے لوگ یعنی موجودات ہیں.
فان للماء اهلا، موجودات ذره بینی در این آب دارن زندگی و حق حیات دارن.
پانی میں بھی اہل پانی ہیں یعنی ذرات ہیں، موجودات ہیں، کہ اس پیشاب کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچتا ہے.
اینا بحث خواهیم کرد. بابا ما در روایات داریم که بعضی از حیوانات لازم النفقه هستن، اینا بحث خواهیم کرد.
ہمارے روایات میں آیا ہے کہ بعض حیوانات واجب النفقہ ہیں، یعنی ان کا خرج و خوراک ہمارے اوپر واجب ہے. اس سے ہم بس کریں گے خالی.
مرحوم صاحب جواہر در کتاب جواہر در بحث واجب النفقات بحثی رو برای واجب حیوانات که واجب النفقہ مفتوح کرده.
صاحب جواہر نے اپنی فقہی کتاب جواہر میں انسان کے اوپر کن کن کے اخراجات واجب ہیں، ان واجب النفقہ افراد کو گنتے ہوئے بعض جانوروں کو بھی گنا ہے. یہ بھی واجب النفقہ ہے، یہ بھی واجب النفقہ ہے.
عجیب بساتی ہے. محمد علی آدم میکشیم این خیالمون نیست. مرحوم شیخ انصاری در آخر رساله عملیه یه فتوا داره، ترساندن گربه از محرماته.
مرحوم شیخ انصاری نے اپنی فقہ کی کتاب کے آخر میں لکھا ہے کہ محرمات میں کون کون سے کام حرام ہیں، ان میں سے ایک حرام یہ ہے بلی کو کوئی کہہ کر ڈرا دے مثلا، وہ بیچارہ بلی ڈر جائے، یہ حرام ہے. بلی کو ڈرانا حرام ہے. کتنا نازک دین ہے اور ہم کتنے غافل ہیں، انسانوں کو قتل کرتے ہیں جیسے کچھ کیا ہی نہیں.
انہوں نے انشاءاللہ در دین سوال جواب ایک در بھی ہم اندر کنا بحث قائم کرد. مسئله حساب و کتاب داره، همینطوری که نیم یه بومی اندازن تو هیروشیما همه دارو نابود بکنن، بگیم هیچی تمام شد. در غزه اونطور بکشن بگیم هیچی.
در
عراق افغانستان و
کشمیر
قتل عام بکنن بگیم هیچی.
یه دینه اس کی نزاکتوں کو دیکھیے کہ بلی کو ڈرانا حرام ہے، اور یہ انسان ہے جو دین سے دور ہو جائے تو انسان کہاں پہنچتا ہے. ہیروشیما میں، ناگاساکی میں کتنے انسانوں کو ہلاک کر دیا ایک ساتھ، یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں. غزہ میں کتنے انسانوں کو مار دیا، یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں. کتنی ماؤں کو ڈرایا، کتنی بچیوں کو ڈرایا، وحشت زدہ کر دیا، کتنے پاگل ہوئے، یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں. عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کچھ کیا ہی نہیں انہوں نے.
ہمسایه به همسایه تعدی کنیم بگیم هیچی.
کبھی کبھی بعض همسایه ایسے وحشتناک ہوتے ہیں کہ دوسرے همسایه بیچارے اسے سہمے ہوئے رہتے ہیں.
ما بخواییم بحث
امروز نمیدونم چرا خیلی بیقاعده دارم حرف میزنم، چون من برای آموزش این چیزا رو خیلی نکردم.
انشالله
خالی از فایده هم نیست، چون مخواستم بحث مغاز داره اشکیز سمرایت هم داری خالی از فایده هم نیست. فا این لقیامه 50 موقفن کنز موقفن مقدار عرف سنه.
حضرت نے فرمایا، وہ روایت آپ کے ذہن میں رہی ہے کہ اپنا احتساب پہلے سے کر رکھو قابل اس کے کہ تمہارا احتساب ہو جائے، یاد رکھو احتساب ہوگا اور 50 مقامات پہ احتساب ہوگا اور ہر مقام پہ اور ہر موقف پہ 1000 سال لگ جائے گی. یا اللہ
ثم تلا فی یوم کان مقدار 50,000 سنه. میدونی برای چی 50,000 ساله؟ چون 50 موقف داری، هر موقفی 1000 سال.
پنجاه؟
هر موقفی؟ نه، اینطوره، 50 موقف هر موقفی 1000 سال.
اینه که قرآن مجید میں آیا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے.
جب آئیے قرآن
50,000 سال اور 55 موقف ہیں، 50 موقف ہیں، ہر موقف پہ اگر ایک دن لگ جائے تو کتنا عرصہ لگ جائے گا؟
من بعید میدونم از این سالای اینجایی باشه، چون اونجا دیگه روز شب نداری دارا.
اچھا، اس کے بعد یہ جو کہا گیا کہ مثلا 1000 سال لگ جائیں گے، 1000 سال یہاں کے یا وہاں کے؟
1000 سال نوری نہ باشے،
یہاں کے 1000 سال تو بہت جلدی گزرتے ہیں، وہاں کا ایک دن
اونجا خورشید و شمس و گذشت شب و روز که نیست، 365 روز نیست.
اچھا، یہاں کے دن ہونا، آقا کہہ رہے کہ مجھے بعید لگتا ہے کہ یہاں کے دن ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں یہ نظام ختم ہو چکا ہے. یہاں کے دن و رات کے لیے یہ گردش شمس و قمر چاہیے، وہ گردش شمس و قمر تو ختم ہو گئے، لہذا یہ والا نظام تو ٹوٹ گیا، اب یہ نظام وہاں ہے نہیں. جب ہے نہیں تو کس طرح سے یہاں کے 1000 سال مراد ہوں؟
ادراکش برام مشکل ہے.
اچھا، پھر آپ خود بات میں کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی طور پر ذہن میں آنے والی باتیں ہیں، ورنہ حقیقت کا ادراک کرنا مشکل ہے، پتہ نہیں کون سا ہے.
ہمیں بشار دن کے دن سے
کہہ رہا ہے کہ ہم اتنا ہی ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں 1000 سال کہہ دیا لیکن وہ 1000 سال یہاں کے 1000 سال.
ولذا 70 تا 50 تا موقف، هر موقفی 1000 سال.
50,000 سال.
50,000 سال.
هر چک پوست پر 1000 سال لگ جائیں اور 50 چک پوست ہوں، مجموعاً کتنے ہوگی؟ 50,000 سال.
همین طور. چون میدونی حق و ظلم، حق و باطل، مشروع و نامشروع در 3 مرحله وارد میاد. مرحله اخلاق، عقائد، اعمال.
یہ جو عدل اور ظلم ہے، یہ جو حق اور باطل ہے، یہ جو جائز اور ناجائز ہے، یہ 3 جہات میں ظاہر ہوتے ہیں، عمل میں ظاہر ہوتے ہیں، اخلاق میں ظاہر ہوتے ہیں، نظریات اور اعتقادات میں ظاہر ہوتے ہیں. یعنی عدل، یہ عمل عدل کا عمل ہے یا ظلم کا عمل ہے، اخلاق عدل والا ہے یا ظلم والا ہے، نظریہ حق والا ہے یا باطل والا ہے، ظلم والا ہے یا مثلا عدل والا ہے، یہ وہ 3 جہتوں میں ظاہر ہوتا ہے.
ما در مقابل همه اینا مسئولیم، پس فرمود خیلی وسیعه کار،
اور ہم اپنے عمل میں بھی ذمہ دار ہیں، اپنے اخلاق میں بھی ذمہ دار ہیں، اپنے نظریات اور اعتقادات میں بھی ذمہ دار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کام ہے.
شما دارید درد سر درست میکنید. همون هفته قبل بودید کل انسان ارزمنا و تایر و فیانوه و نقل دلو و یوم قیامت کتاب و یفا و اینجا و اگر را کتابه که و فرحسی کردی و علیکه اصی و تمام شد دیگه. چرا که تفسیری کنید میدید؟
گذشته هفته میں جو آپ نے بیان کیا تھا کہ ہر انسان کے گلے میں اس کے نامہ عمل کو باندھا جائے گا اور اس نامہ عمل میں سب اس کی زندگی ہے، سب اس کی زندگی. وہی بات کافی تھی، پھر یہ کیا فساد پھیلائی ہے کہ 50 موقف ہوں گے، ہر موقف میں 1000 سال ہوں گے، اور انسان کے اعتقادات اور نظریات اور اخلاق سب سے سوال کیا جائیں گے کس چیز کے بارے میں؟
چرا قد ریزش میکنید بابا؟ مگر نگفتید فمن یعمل مثقال ذره شر یرا خیر یرا؟ نگفتید تمامش کنید دیگه.
حیراتیں کیوں ہیں؟ بسیط شکل میں، مختصر شکل میں بیان کریں کہ جس نے جو بھی عمل کیا ہے دیکھے گا اچھا یا برا، اتنا کہیں بس کافی ہے. حیراتیں کیوں ہیں؟
مگر نگفتید احصاه الله و نسوه کے قبول کریں تمامش کنید تو؟
قرآن نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ لوگوں نے جو کام کیے تھے وہ خود بھول رہے ہیں، لیکن خدا بھولا نہیں ہے. اس کے خدا کے
معلوم شو
خدا کے علم میں سب باتیں ہیں.
مگر نگویدم
یہ بھی قرآن نے بتا دیا ہے کہ جن باتوں کو انسان دنیا کی زندگی میں چھپایا کرتا تھا وہ چیزیں، وہ اعمال، چھپانے والے اعمال خدا ان کے سامنے کر دے گا. پس تو چھپا رہے تھے، یہ لو تمہارے اعمال یہ ہیں.
پس چرا مواقع متعدد 50 موقع، ہر موقع بھی ہم 1000 سال بشه 50000 سال یا اللہ چین دیگه چه قبره؟
اچھا تو نامه اعمال والی بات آ گئی. اچھا اچھائی برائی اس کے سامنے آئے گی، وہ آیت بھی ہو گئی. انسان چھپانا چاہے گا لیکن خدا اس کے سامنے لائے گا، یہ آیت بھی آ گئی. انسان بھول جاتا ہے، خدا بھولتا نہیں، اس کے سارے اعمال اس کے سامنے، یہ سب آ گئی. اب اس کے بعد پھر یہ 50 موقفوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہر موقف پہ 1000 سال لگ جائیں
عزیز من، این بشر اونجا هم بازی در میاره. بله اونجا هم بازی در میاره.
آقا کہہ رہے ہیں کہ یہ بشر، اس کی عادت ہیرا پھیری کی ہے.
میگم
ہیرا پھیری کی عادت ہے، یہ قیامت میں بھی باز نہیں آئے گا ہیرا پھیری سے، ہیرا پھیری کرتا رہے گا وہاں پر.
او بابا اونجا هم بخواد بازی در میاره.
یہ الگ بات ہے کہ ہیرا پھیری میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ الگ بات ہے، لیکن ہیرا پھیری کرے گا وہاں پر.
اما خب کل انسان از زمنا و احساب و من احساب و لفن از رو یا بون پس کدا نه تمام بکنید دیگه. نه قیامت، قیامت عرصه اتمام حجته. خوب گوش کنید این رو.
قیامت میں انسانوں پر اس طرح سے اتمام حجت ہو جائے گا کہ مجرم اپنے مجرم ہونے کا اسے یقین ہوگا اور قبول کرے گا.
با اینکه این کلیات داریم، کتاب ها رو داریم، بهش یمین داده شده، به شمال داده شده، اما باز بازی در میاره بشه.
جب اس کے ہاتھ میں نامه اعمال تھمایا جائے گا، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں،
اونقدر دقیق بررسی میشه تا متهم نتواند هیچ انکاری بکنه.
تو وہ ہیرا پھیری کی کوشش تو کرے گا، لیکن اتنے مواقف متعددہ پہ ان سے سوالات ہوں گے، باریک چیزوں کے بارے میں سوال، ایک ایک عمل کے بارے میں، اور وہ اس کے سامنے لایا جائے گا. یہ تم نے کیا، یہ تمہارا خیال تھا، یہ نظریہ تھا، یہ تمہارا اخلاق تھا، ان سب کو قبول کرے گا، مجبور ہوگا قبول کرنے کو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے.
قیامت مجھے احتجاج ہے، اتمام حجت.
احتجاج یہ اردو والا احتجاج نہیں ہے جو جلسہ جلوس کے معنی میں ہو. احتجاج یعنی برہان کے ذریعے سے کسی کو قانع کر دے.
راہ ہر گونے بہانے بستے بھی
برہان اور دلیل کے ذریعے سے اس طرح سے واضح اس کے سامنے ہو جائے گا کہ بہانہ بازی ختم، ہیرا پھیری تمام.
بلیزا اسکاہر متعدد
اور اس طرح سے بہانہ بازی ختم کرنے کے لیے مختلف چیک پوسٹوں پہ اس سے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کرنا ضروری ہے.
از عقائد و اخلاق و اعمال و ارتباطات و و تا میرسید به مسائل جمعی همه باید تمام بشه. بلیزا 50 موقفا
توجه رکھیے گا، اعتقادات، اخلاق، اعمال اور ان تینوں کا شخصی زندگی سے تعلق، معاشرتی زندگی سے تعلق، کل انسانیت سے ان تینوں کا تعلق، ان تمام چیزوں کو جب ایک ایک کر کے بررسی کی جائے گی تو 50 موقف کی ضرورت ہے.
درست پرسن. چلو چون ما بازی داریم، ما خرشه میکنیم. ها
هم اونجا مرسی می کنیم.
املاک
تراکم مستندات بازم خرچه میشه.
اتنی مستندات همارے سامنے پیش ہوں گے. مستندات یعنی اسناد سمجھ لیجئے، ہمارے جرائم کے اسناد. اتنے متعدد اسناد ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ ہیرا پھیری کی عادت ہونے کے باوجود بالآخر قبول کرنا پڑے گا، وہ بھی سمیم قلب سے. ہاں بھائی میں مجرم ہوں.
عزیز من، اون آقایی که در عالم کار دروغ گفتن منی کشف شده، فتنه‌گری منی کشف شده، این آقا اونجا دروغ میگه.
توجه رکھیے گا، وہ انسان کے جس کے اندر اس کے نفس کے اندر ایک کثرت جھوٹ بولنے کے نتیجے میں اس کی شخصیت کا حصہ بن چکا ہے، ایک قوت بن چکی ہے جھوٹ بولنے کی، ایک قوت مانے
والے اونجا
چلے. اور ہاں یعنی قوت شیطانی کہی ہے، بس قوت شیطانی بن چکی ہے اس کے اندر، ہے یہ جھوٹ بولنا.
آقا ببینید چقدر عجیب ہے، همین آدم
اسی طرح سے فتنہ گری، فتنہ ایجاد کرنا، اس کی عادت ایسی بن گئی ہے کہ اس فتنہ گری کرتا ہے.
همین آدمی که الزمناه و طائرهوف به عنوقه، همین آدمی که احصاه الله فنسو، همین آدمی که یعمل مثقال ذرات خیره یره، همین آدم در قیامت با پررویی دروغگویی میکنه. ما کنا نعمل و منسو بعد این بار قیامته.
وای خدا
بله.
اچھا قرآن
حد بی حیات بلده.
اچھا یہ جو پہلی بات تھی وہ ابھی میری مکمل طور پر منتخب نہیں ہوئی کہ یہ مثلا جھوٹ بولنے کی جس کی عادت بنی ہے، جس کے وجود کا حصہ بنا ہے، فتنہ گری جس کے وجود کا حصہ بنا ہے، یہ جب وہاں اٹھے گا تو اسی حصے کے ساتھ اٹھے گا، لہذا جھوٹ بولنا تو ہے ہی اس کے اندر، وہ انکار کرے گا، کہے گا ہم نے تو برا کام کیا ہی نہیں، قرآن نے پیش کیا ہے. ما کننا نعمل السوء
ما نعمل من سوء
نعمل من سوء، ہم نے کوئی برائی نہیں کی. بھائی ہم تو اچھے لوگ ہیں، ہم نے تو کوئی برائی نہیں کی.
وہاں بخائی موقف نہ بچے.
اب دیکھیں کتنا جسور ہے یہ، اس کے سامنے نامہ عمل سامنے آیا ہے. نامہ عمل یعنی اس کو برائی کرتے ہوئے اس کو دکھایا گیا کہ تم نے برا کام کیا، پھر بھی انکار کرتا ہے.
نیت، عقائد، اخلاق، عمل همه مبون کر میشه.
نہیں مانے گا، نہیں ہم نے نہیں کیا.
بعد میاد عقائدش رو منکر میشه همون آدم. اینقدر بی حیاس این بشر مشرک کافر
کہ مشرکانہ اعتقادات رکھتا تھا، مسلمانوں کے صف میں اسلامی لبادہ اوڑھ کر اندر سے کافر اور مشرک تھا، منافق تھا، منافقانہ اعتقادات رکھتا تھا.
در قیامت میگه والله ربنا ما کنا مشرکین. بله در قیامت والله ربنا ما کنا مشرکین،
ہمارے رب اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے. دیکھیے جسارت دیکھیے اس کی.
تو عقائد باطل بودی، مشرک بودی.
نه اس سے کہا جائے گا تمہارے اعتقادات باطل تھے، تم
بائیں کہ ارزانہ ہو سائے رہو فیون ہو گئے، بائیں کہ احسا ہو اللہ حفظ نسو، با اینکه من یه من مثقال ذره رسید خیره یه ره شر ره یه ره
بل آیه رو تون میتونم بده که وقت نگیره ها. بله جبکه اس کے نامه اعمال کو اسے دکھایا گیا ہے، جبکه جو کچھ اچھا برا کیا تھا اس پر اس کی نظر بڑھ گئی ہے. دیدید بھائی جبکه اسے یہ پتا چلا ہے کہ جو باتیں اس نے چھپائی تھی وہ وہاں پر خدا نے اسے اس کے سامنے کر دی ہیں، یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. میں نہیں اتنا کر رہا.
عجیب ہے، عجیب ہے آقا. مادامی که این معارف رو کارپوت شکافی نکنیم، خوب بحث نکنیم، نمیفهمیم چه خبر وضعمون.
حالا این آیه رو ببینید، این آیه رو ببینید. یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم.
عجیبه آقا. وزیدید هر چی به حضرت عباس، به خدا، به پیغمبر یه قسم میخوره، قسم میخوره، قسم میخوره، قسم میخوره، قسم درو این آقایی کارش این شده، اون آدم هم که میره همین وضع داره،
فیحلفون له کما یحلفون لکم. همچنان که در این آرام براتون قسم بکنن منافقین ها میمان منافقینه، در اون آرام هم بساط در میارن.
منافقین پیغمبر کے پاس آتے تھے، پیغمبر ان سے کہتا تم نے یہ کیا، نہیں نہیں یا رسول اللہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا ہے، بالکل بھی نہیں، اور قسم کھاتے تھے. ان کی عادت ایسی ہوئی تھی کہ وہ جرائم کرنے کے بعد پیغمبر کے پاس آ کر قسم کھا کے کہتے ہم نے یہ نہیں کیا، بالکل ہم ایسے تھے ہی نہیں. تو قرآن نے نقل کیا ہے جس طرح سے یہ آپ کے پاس آ کر ابھی قسم کھاتے ہیں اپنے کیے ہوئے کو نفی کرنے کے لیے، قیامت میں خدا کے پاس بھی اسی طرح قسم کھائیں گے.
حالا انصاف بدید، با روانشناسی، با علم روانشناسی میشه این بشر بشنا؟
انصاف سے بتا دو کتنا انسان کتنا پیچیدہ چیز ہے. واقعا انسان کی پیچیدگیوں تک کوئی انسان اپنے سائیکولوجی کے علم کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے کہ کتنا قسم کا پیچیدہ مخلوق ہے یہ.
بله دل کریمی نویش انسان موجود ناشناخته و درست ہے.
بله دل کرنے کے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام رکھا ہے انسان ناشناختہ موجود.
بله درست همینطور. بله به قرآن پناه برد و انسان رو شناخت.
که قرآن کے پاس جانا چاہیے کہ قرآن نے انسان کو کس طرح پیش کیا ہے.
خب حالا
دروغ میگم بازی در میارم.
وقت ببینید اون داره کیف کنده رو الان خوزه هم این دو کچنی خودشون رو دارن تکذیب میکنن. چه زیبا.
اچھا قرآن نے نقل کیا، دیکھو ان کے نامے عمل میں ان کا عمل ان کے سامنے ہے، یہ عمل انہوں نے کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نہیں کر رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے وہی کام وہی کر رہا ہے، کہ میں نہیں کر رہا ہوں. میں اپنے آپ کو تکذیب کیسے کر رہا ہے؟ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے
ان مواقع
یہ اپنے آپ کو کیسے تکذیب کر رہا ہے، اپنے آپ کو کیسے جھٹلا رہا ہے.
چه زیبا قرآن. قرآن کتاب انسان شناسی. خب این مواقف رو میخواییم، این مواقف رو میخواییم تا در هر موقفی مسئله ای مطرح بشه و دقیقا حجت تمام بشه.
بس چک پوستون کی ضرورت ہے تاکہ هر چک پوست پر ایک فاصل کے بارے میں اس سے باریک باریک سوالات کیے جائیں، تاکہ جو ابھی تک ہیرا فیری کی یہ کوشش کرتا رہا ہے اس کی ہیرا فیری ختم ہو
جائے. از اللہ و طایر و فیونوئے گرفته تا تمام شدن این خمسین موقف، اون وقت و دروغ گفتن ها و واضح شدن دروغ و قسم خوردن ها همه اینا که تمام شد و یه چیز اعتراف
جب یہ تمام مراحل سے گزر جائیں گے، نامہ اعمال کے سامنے آنے سے لے کر چیک پوسٹوں سے گزرنے تک، 50 چیک پوسٹوں سے جب یہ گزر جائیں گے، تو اب ایک حقیقت کا یہ اعتراف کریں گے، یہ جو ہیرا پھیری کرنے والے لوگ تھے، یہ جو اپنے آپ کو جھٹلانے والے لوگ تھے، یہ جو خدا کے سامنے جھوٹ بول کر قسم کھانے والے لوگ تھے، اب نہ ان کی ہیرا پھیری رہے گی نہ قسم، اب ایک حقیقت کا اعتراف کریں.
بعد از اتمام همه اینها علی الظاهر، این بشر وقتی که اعتراف
این مراحل سے گزرنے کے بعد، یہ ہیرا پھیری کی طبیعت رکھنے والا، یہ جھوٹ کی طبیعت رکھنے والا، یہ قسم کھانے کی طبیعت رکھنے والا، ایک بات کو مانے گا.
بلا یکتمون اللہ حدیثا. دیگه نمیشه از خدا چیزی رو پنهان کردن، وقت همه چیز رو میبینم. آقا همه چیز که یعنی بلا یکتمون الله حدیثا، ما که دیگه نمیتونیم برا خدا چیز رو کتمان کنیم.
که قرآن نے پیش کیا ہے کہ یہ اب کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے، اور وہ خود میں بھی احساس ہوگا خدا ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے سامنے کوئی بات چھپائی جا سکے. اب ہم انکار بھی کریں ہیرا پھیری بھی کریں تو کوئی نتیجہ نہیں.
حالانکہ فلا یکتمون الله حدیثا شد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. آیت قوها
که اب یہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، فاعترفوا لذنبهم، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے کہ ہاں ہم مجرم ہیں، ہاں ہمارے نظریات ایسے تھے، ہاں ہمارے اعتقادات یہ تھے، ہاں ہم اس اخلاق کے مالک تھے. فَصُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ،
یہ اصحاب السعیر یا نہ اصحاب جہنم، اصحاب جہنم کا برا ہو.
و شهد و آیه دیگر و شهد و علی انفسهم انهم کانوا کافر دیگه و یحلفون له ربنا ما کنا کذا دیگه نگی.
اور ایک اور آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ ہاں ہم کافر تھے، یعنی یہاں پہنچ کر اعتراف کریں گے ہم کافر تھے.
خب مسئله حساب رسی خیلی مسئله ما باید اینجا بیم.
اچھا گذشتہ درس میں تطایر کتب کے حوالے سے گفتگو تھی، آج کے درس کا محاصر حساب رسی ہے، اعمال کے حساب رسی، چیک پوسٹوں سے گزرنا.
الان اول کاری ما آمدیم تصویری از مراحل حساب رسی، اما کیفه چگونه حالا خواهیم گفت.
یه بی اب خیال نہ کریں حساب رسی کی بحث اب تمام ہو گئی، یہ تو اول بحث ہے. کلی طور پہ بتا دیا کہ انسان ایک پیچیدہ مخلوق ہے، اس سے اعتراف لینے تک اتنے مراحل سے گزرنا ہے، اما ہر مرحلے میں کیا سوال ہوگا وہ ابھی بحث نہیں ہوئی ہے.
اینجا الان میخوایم یک کاری انجام به مدد روایات،
روایات کی مدد سے انشاءاللہ ہم
میدونید گناہان متفاوت ہے،
روایات کی مدد سے ایک چیز آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ.
گناہان متفاوت،
آپ جانتے ہیں کہ گناہ مختلف ہیں،
درجات دارد، مراتب دارد،
گناہ درجات کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں، نوعیت میں بھی مختلف ہیں،
مردم هم در قبال اون گناہان مختلف ہیں،
اور گناہوں کے مقابلے میں انسان بھی مختلف ہیں.
بله گناه ها مختلف، مردم ها مختلف،
گناه بھی مختلف ہیں، انسان بھی مختلف.
یک روایت براتون بکنم این روایت یادتون باشه تا بعد بیدیش.
ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں،
روایت از حضرت باقر سلام الله علیه فرمود از دورن سلاس.
ہمارے چھٹے پانچویں امام نے فرمایا کہ ظلم تین طرح کا ہے.
یہ موقع باید بحث کنیم کہ بزرگترین ظلم، ابتدائی ترین ظلم، نافذ ترین ظلم چه ظلمی ہے؟ این رو باید بحث کنیم موقع.
کبھی ہم ظلم کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے، سب سے زیادہ اثر رکھنے والا ظلم کیا ہے، اور ابتدائی ترین ظلم کیا ہے.
ظلم به نفس، من مادامی که به خودم ظالم نباشم ظلم دیگری نمیتونم باشه.
کیا
یادتون باشه اعتمادش این
کیا باشه کمی بحث کریں گے اس پر، لیکن اس پوری بحث کو سمرائز کر کے بیان کرنا چاہیں، تلخیص کر کے بیان کرنا چاہیں، تو ایک جملے میں یہ ہوگا کہ کوئی بھی انسان جب تک اپنے اوپر ظلم کرنے والا نہ ہو باہر کا ظلم محقق نہیں ہوتا ہے. کسی پر ظلم کرنے کے لیے جب جاتا ہے، مثلا کوئی ظلم کرنے کے لیے، وہی جانا خود اپنے اوپر ظلم ہے.
ما اول دشمن خود ہوں.
انسان جب تک اپنا دشمن نہ ہو کسی کا دشمن نہیں بن سکتا ہے، کسی سے مقصود کوئی باطل.
یہ واقعیت ہے، انشاءاللہ این بیانی داره جای خودش این جلسه باید بحث کرد. خب ظلم یغفر الله عز و جل.
اچھا تو ابھی یہ روایت میں ہے کہ ظلم یغفرہ اللہ عز و جل، ایک ظلم وہ ہے کہ جس سے خدا معاف کر سکتا ہے.
ایمان محاس یغفرہ اللہ عز و جل انشاءاللہ،
تو دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم انشاءاللہ ہم لوگوں کے مظالم ہیں کہ خدا انشاءاللہ مغفرت کرے گا.
و ظلم لا یغفرہ اللہ عز و جل،
اور حضرت نے فرمایا کہ ایک ظلم وہ ہے کہ خدا معاف نہیں کرتا ہے.
و ظلم لا یدع، یه ظلمی هم که خدا او رو محاسبه میکنه، وا نمیگذاره، رها نمیگه، میگه ببینیم چی میشه.
اور ایک ظلم وہ ہے کہ اس پر احتساب ہوگا اور احتساب ہوئے بغیر گزرے گا نہیں. اچھا دیکھیں تین ظلم ہوگئے، ایک ظلم خدا نے معاف کیا، احتساب کی نوبت نہیں آئی، معاف کیا. ایک ظلم وہ ہے کہ جیسے بالکل خدا معاف نہیں کرتا ہے، ایک ظلم وہ ہے کہ محاسبہ ہوگا، بعد از محاسبہ پتا چلے گا کیا ہونا ہے.
اون ظلم الذي لا یغفره فشرک بالله عز و جل کفر است و شرک ها بحث دیگریه شرک ها چون به این کار داریم
وہ ظلم کہ جسے خدا ہرگز معاف نہیں کرتا ہے اور احتساب کی بھی ضرورت نہیں ڈائریکٹلی مجرم ہیں وہ ہے شرک جسے خدا بالکل معاف نہیں کرتا ہے کفر کی بات نہیں ہے ہاں شرک کی بات ہے اور دونوں الگ الگ ایمان ہیں کفر کوئی اور چیز ہے شرک کوئی اور چیز ہے کبھی اس پر بیان ہونے بات آنی چاہیے
چون ممکن ہے کافر نہ ہوشی مشرک